الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي امين يا رب العالمين 12 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں سورہ بقرہ کے. سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع سے یہود سے خطاب کا آغاز ہوا جو سابقہ امت مسلمہ ہے یا سابقہ امت مسلمہ تھی. اس میں ایک رکوع میں تو انہیں دعوت اسلام دی گئی اور کہا گیا کہ اب اس رسول پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ، اور سب سے پہلے کفر کرنے والے مت بنو. ولا تکون اول کافرین بھی، کافر نہ ہو جانا اس معاملے میں. لیکن بہرحال اللہ کو بھی معلوم تھا کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کے حوالے سے کوئی سنجیدگی سے کوشش نہیں کرنی، بلکہ وہ تو تعصب اور ہٹ درمی اور ضد کا شکار تھے. چنانچہ اگلے رکوع سے پھر ان پر فرد قرارداد جرم عائد کی گئی ہے، ان کی پوری تاریخ میں جو ان کے جرائم ہیں، قومی جرائم، ملی جرائم، جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین و شریعت کے ساتھ انہوں نے مذاق بنائے رکھا. تو ایک طرف ان پر چارج شیٹ ہے قرارداد، گویا کہ ان کو جو ہے وہ ملزم قرار دیا گیا ہے اور مجرم گردانا گیا. لیکن اسی کے بین السطور ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ دیکھنا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شریعت عطا ہوئی ہے، کتاب عطا ہوئی ہے، تم بھی رسول کے ماننے والے ہو، بلکہ تمام رسولوں کے ماننے والے ہو، کہیں انہی گمراہیوں میں تم بھی مبتلا نہ ہو جانا، کہیں یہی طرز عمل تمہارا بھی نہ ہو جائے. یعنی پہلے سے ہمیں گویا کہ وارن کر دیا گیا، تنبیہ کی کر دی گئی. ابھی یہ مضمون چل رہا ہے لیکن درمیان میں مسلمانوں سے خطاب ہے، اور یہ خطاب اصل میں یہود کی سازشوں کے حوالے سے ہی ہے کہ ان سے ذرا ہوشیار رہنا. گویا کہ اصل مضمون وہی چل رہا ہے، یہود پر چارج شیٹ، فرد قرارداد جرم ان پر عائد کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں انہیں معزول کر دیا جائے گا، کہ اب وہ اس مقام سے معزول کر دیے گئے اور نئی امت کی اب تشکیل کا اعلان ہوگا چند رکوعوں کے بعد. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اہل ایمان راعنا مت کہا کرو، وقول انظرنا، بلکہ کہو انظرنا. اب اس کا ایک خاص پس منظر ہے. راعنا جو ہے یہ اصل میں ایک مجلسی کلمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مسلمان بیٹھے ہیں اور کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں پارڈن، ذرا توجہ فرمائیے، یہ فلاں بات ابھی واضح نہیں ہوئی. اس کے لیے جیسے جو شخص خطاب کر رہا ہوتا ہے اس کو متوجہ کیا جاتا ہے، تو راعنا، ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے. ایک اور لفظ ہے اس کے مقابلے میں انظرنا، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، ذرا تو ہماری طرف نظر فرمائیے، نظر کرم فرمائیے. یہود کیا کرتے تھے، وہ بھی بیٹھ جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، لیکن وہ ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ شرارت نفس کی وجہ سے. چنانچہ اندر کا جو ان کا حسد ہے، جو اس کو ہم پڑھیں گے بھی ابھی، اور جو باطن کے اندر ان کے خباثت بھری ہوئی تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے راعینا کہتے تھے. عین کے بعد تھوڑی سی زیر دے دی، اس کو دبا کے پڑھا. اب عربی زبان میں اس کا مفہوم کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور راعی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، یعنی ایک حقارت کا انداز، اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. اور دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے دیکھو اللہ کے رسول کی جو ہے توہین کی ہے، اور ہماری زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، اور کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا ہمیں. کوئی اگر پکڑے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے تو راعنا کہا تھا، یہ آپ کو اپنی سماعت کا جو ہے وہ اس کی معائنہ کرانا چاہیے، کوئی آپ کے اندر جو کمی ہے غالباً آپ نے سنا نہیں ٹھیک سے. تو یہ ان کی خباثت نفس تھی، اس کو روکنے کے لیے کہ اے مسلمانوں یہ لفظ ہی ترک کر دو، رائنا کا لفظ چھوڑ دو. دوسرا ایک لفظ ہے انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے، اس لفظ کو آئندہ استعمال کیا کرو. اب جو وہ لفظ استعمال کرے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر خوب سے باطن ہے، یہ شرارت نفس کی وجہ سے کر رہا ہے. تو یہ ایک درمیان میں ایک مضمون آ گیا. وقول انظرنا، کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. واسمعوا، اور سنتے رہو، یعنی جو کچھ اللہ کے رسول فرمائے توجہ سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، ہرگز پسند نہیں کریں گے یہ اہل کتاب اور مشرک. ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اے مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. یہ جو وحی کا سلسلہ آ رہا ہے یہ بہت بڑا خیر ہے، یہ آخری کتاب ہدایت کا جو نزول ہو رہا ہے، یہ اس کا نزول انہیں ہرگز پسند نہیں ہے، ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کیسے اس سلسلے کو روک دیں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالی خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. واقعی یہ بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہونا اور ہدایت جو ہے وہ انسانوں کے لیے اس کا نازل کیا جانا بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت، اور نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت، او ننسہا نأتی بخیر منہا، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں آپ کے حافظے سے، مگر یہ کہ ہم لے آتے ہیں اس سے کوئی بہتر، او مثلہا یا اس جیسا، یا اس جیسی کوئی آیت. یہ ایک اعتراض تھا یہود کا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں کچھ آیات منسوخ کیوں ہیں؟ ایک حکم آتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد منسوخ بھی ہو جاتا ہے. کچھ ایسی آیات ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں، بعض آیات تو منسوخ الحکم بھی ہیں، منسوخ التلاوہ بھی ہیں، یعنی اس وقت نازل ہوئی تھی اس کے بعد ان کا حکم بھی ختم ہو گیا، اس کی تلاوت بھی ختم ہو گئی. بعض آیات وہ ہیں ان کی تلاوت ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہے. تو اگر یہ حق ہے تو اس کے اندر تنسیخ آیت کے منسوخ ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کو تو علم ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جواب دیا گیا، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. پہلا جواب جو ہے وہ تو منہ بند کرنے والا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں اعتراض کرنے کا، تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا اختیار ہے، تم کون ہوتے ہیں اس کے اختیار کو چیلنج کرنے والے؟ آج ایک حکم دے، کل دوسرا حکم دے، پہلا ساقط کر دے. لیکن اس سے پہلے یہ بھی فرمایا کہ ہم لے آتے ہیں اس کی جگہ کوئی اور آیت یا اس کے مثل. ایک حکم وقتی ہے، خاص مصلحت ہے، اس کے بعد اس کا تکمیلی حکم آ گیا تو اب وہ جو وقتی حکم ہے وہ ختم ہو گیا. جیسے ہم اسی سورہ میں پڑھیں گے، سورت میں، کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ جب کسی کی موت کا وقت آئے تو وہ ضرور وصیت کر کے جایا کرے اپنے رشتہ داروں کے حق میں، ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ اس معاشرے میں رواج تھا کہ بڑا بیٹا ہی سب کچھ قبضے میں لے لیتا تھا. کوشش تو یہی ہوتی تھی جاہلیت کے دور میں. تو یہ ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے اپنے جو بھی اس کے لواحقین ہیں ان کے لیے، تاکہ کوئی محروم نہ رہے. لیکن بعد میں پھر وصیت کا قانون، وراثت کا قانون آ گیا سورہ نساء میں، پوری وضاحت آ گئی کہ کس کا کیا حصہ ہے، بیوی کا کیا حصہ ہے شوہر کی وراثت میں، بیٹوں کا کیا حصہ ہے، بیٹیوں کا کیا حصہ ہے، ماں کا یا والد کا کیا حصہ، ہر چیز کی تفصیل آ گئی. چنانچہ اب یہ وراثت، یہ مرتے ہوئے وصیت کرنا لازم اور فرض نہیں رہا، جبکہ کہا گیا تھا تم پر فرض کر دیا گیا. اب تو پورا قانون ضابطہ آ گیا، اب تو وراثت اس کے مطابق تقسیم ہوگی. ہاں کوئی اگر وصیت کرنا چاہتا ہے تو اب 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے، باقی اس کا حق نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے دے دے. یہ اللہ نے حق معین کر دی ہے اس کی وراثت میں، اس کے مطابق تقسیم ہونی ہے. تو اب یہ ایک مثال ہے. تو چنانچہ جب پورا قانون آ گیا تو پچھلا حکم خود بخود ساقط ہو گیا. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور بادشاہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، حکومت اسی کی ہے؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. ام تريدون ان تسلوا رسولكم، اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسولوں سے، اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرو؟ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیے گئے تھے موسیٰ سے اس سے پہلے، علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. یہ کثرت سوال جو ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، خاص طور پر جب وحی نازل ہو رہی ہو. جیسے اس کی مثال گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک حکم دیا گیا تھا، ایک گائے ذبح کرو. اب انہوں نے سوالات کی جو بوچھاڑ شروع کی ہے، نتیجتاً اپنے لیے مشکل سے مشکل پیدا کرتے چلے گئے. جب نیت عمل کی نہیں ہوتی تو اس طریقے سے انسان ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرتا ہے، لیکن بالآخر اپنے ٹریپ میں بھی آتا ہے، اس سے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لیتا ہے. چنانچہ یہ طرز عمل تم نے اختیار کرنا. اللہ نے کامل ہدایت دینی ہے، جو کچھ پیغام اس نے دینا ہے، جس ہدایت کی تمہیں ضرورت ہے وہ خود تمہیں عطا کرے گا. زیادہ سوال کر کے اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالو. ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جس کسی نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تو پھر بھٹک گیا سیدھے راستے سے. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے اکثر کی یہ شدید خواہش ہے. وہ خواہش کیا ہے؟ لو یردوکم، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں واپس حالت کفر میں لوٹا دیں. کسی طرح یہ ایمان کی جو دولت جو تمہیں عطا ہوئی ہے، یہ تم سے سلب ہو جائے اور تم پھر واپس اپنے آبائی دین میں، مشرکانہ دین میں آ جاؤ. یہ شدید خواہش ہے. کس کی خواہش ہے؟ اہل کتاب کی. مشرکین کو ہو تو ہو، لیکن اصل میں خواہش ان کی ہے، جو کتاب والے ہیں، جو رسولوں کو ماننے والے ہیں، یہودی. کیوں؟ حسدا من عند انفسهم، یہ اصل میں ان کے اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے ہے. یہ نعمت انہیں کیوں مل گئی بنو اسماعیل کو؟ پچھلے 2000 سال سے یہ نعمت ہمارے حصے میں آ رہی تھی، ہماری نسل میں آ رہی تھی، یہ اب اس کا وارث اور اس کے حقدار کوئی اور کیوں ہو گئے؟ یہ ہے حسد. حسد میں یہ ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ ہے، اس کے پاس نہ رہے. ایک ہے کہ ویسے خواہش کہ کسی کو اللہ نے خیر سے نوازا ہے، اچھی چیز دی ہے، اچھی صلاحیتیں دی ہیں اور بہت کچھ عطا کیا ہے اپنی نعمتوں میں سے، پروردگار ہمیں بھی وہ عطا کر دے، اس طرح کی دعا میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ کسی کے اندر خیر دیکھ کر دل کے اندر جلن کا پیدا ہونا کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، کسی طرح اس سے سلب ہو جائے، اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. اور یہی مسئلہ تھا، نوٹ کر لیجئے، ابلیس کا. اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس کا یہ خیال تھا کہ خلافت عرضی کا حقدار وہ ہے اور اس کو یہ تاج پہنایا جائے گا، جبکہ خلافت عرضی دے دی گئی حضرت آدم کو. وہ اس وقت اس کا پوری طریقے سے ایک امیدوار بنا بیٹھا تھا اور پورا وہ ایک سٹیج اس کے لیے تیار تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ ہوا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو ملے گی. اب یہ حسد. اور دوسرا تکبر، کہ میں آدم سے برتر ہوں. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو تو نے پیدا کیا مٹی سے، مجھے پیدا کیا آگ سے. آگ جو ہے وہ برتر ہے، افضل ہے، مٹی جو ہے وہ تو بڑی گھٹیا چیز ہے. چنانچہ یہ تکبر اور حسد ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص ابلیس بن جاتا ہے. یہ دونوں مرض ان کے بھی تھے اور ان کی وجہ سے آج یہ ابلیس کے مقام پر کھڑے ہیں. اہل کتاب، یہودی، سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے، سب سے بڑے دشمن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے بڑے دشمن ہیں قرآن کے. یہ ہے، اب اس ان کے مرض کو پہچان لیجیے. یہی پر قرآن نے واضح کر دیا. حسد من عند انفسهم، یہ ان کے اپنے اندر کے دلوں کا حسد ہے، اس کی وجہ سے ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو چکی ہے حقیقت، حق واضح ہے، انہیں خوب معلوم ہے یہی اللہ کے آخری رسول ہیں، قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، ان سے بڑھ کر کون جانتا ہے. فاعفوا واصفحوا، اب مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ابھی درگزر کرو اور نظر انداز کرو، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹے گا، تم اپنا کام کرتے رہو. یہ تو ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن گھبراؤ مت. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور وہ وقت آئے کہ اسلام کو فیصلہ کن غلبہ حاصل ہو جائے گا جزیرہ نما عرب پر، اللہ کا دین غالب ہوگا، تو پھر یہ ذلیل ہو کر رہیں گے. یوت الجزیہ تعین دوں وہم ساغرون، سیکنڈ ریٹڈ سٹیزن کی حیثیت سے پھر رہیں گے، اور اسلام کی سربلندی نے قبول کرنی پڑے گی. اس وقت تک ذرا صبر کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واقیم الصلاۃ واتو زکا، ہاں نماز قائم رکھو اور زکات ادا کرتے رہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی میں سے، خیر میں سے، تجدوہ عند اللہ، تم پاؤ گے اسے اللہ کے پاس، تمہارا کوئی نیک عمل ضائع ہونے والا، رائے گاہ جانے والا نہیں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے اسے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور انہوں نے کہا کہ داخل نہیں ہوگا کوئی بھی جنت میں مگر سوائے اس کے کہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں. تلک امانیہم، اچھا اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ دونوں کا خیال تھا کہ ہم ہی جائیں گے، بلکہ یہودی کہتے تھے صرف ہم جائیں گے اور نصرانی عیسائی کہتے تھے صرف ہم جائیں گے جنت، دونوں اپنی اپنی جگہ مستقیراً دعوے دار ہیں، ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہے، لیکن بہرحال وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہم میں سے ہی کوئی جائے گا. تلک امانیہم، یہ ان کے خوش کن خیالات ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں، جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، اپنے پاس سے کچھ من گھڑت خیالات انسان بنا کر اور ایک خیالی جنت بسا لیتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی فرما دیجئے کہ لاؤ کوئی دلیل اگر تم واقعی سچے ہو. اس وقت کی موجودہ تورات میں سے اور انجیل میں سے ہی کوئی دلیل پیش کر دو، دلیل تو لاؤ، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، سر تسلیم خم کر دیا، وہو محسن، اور وہ حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والا ہے، نیکیاں کمانے والا، اچھے عمل کرنے والا. فلہو اجرہ عند ربہ، اس کے لیے ہے اجر اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی حزن ہوگا اور نہ ہی وہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن اور رنج سے دوچار ہوں گے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی ہم حق پر ہیں، نصارہ بھی پٹری سے اترے ہوئے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اس کے مقابلے میں نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ اترے ہوئے ہیں پٹری سے. وہم یتلون الکتاب، دونوں کتاب پڑھتے ہیں، یہ تورات یا بلکہ بائبل بھی آج کل جو ملتی ہے، تو بائبل کے اندر تورات بھی شامل ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہی تھے جو یہودی تھے، یا یہودیوں کی طرف ان کی دعوت آئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، اور تمام سابقہ نبیوں اور رسولوں کو ماننے والی بات تھی تورات کے اندر بھی. تو چنانچہ عیسائی تو کہتے تھے کہ ہاں تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، بنی اسرائیل بھی ایک وقت میں اللہ کی امت تھے، لیکن یہود یہ ماننے کو تیار نہیں کہ انجیل اللہ کی کتاب ہے، وہ تو حضرت عیسیٰ کے نبی اور پیغمبر ہونے کے ہی منکر ہیں. تو یہ ہے، لیکن کتاب کا بڑا حصہ کامن ہے. اس وقت انجیل جو ملتی ہے بائبل، اس کا بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اور کچھ اس کے اندر اناجیل اربع، چار اناجیل جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کی تورات جو بائبل کے نام سے ہے، اس کا بڑا حصہ تو کامن ہے، اس میں صرف اناجیل والا حصہ ہے جس کو یہود نہیں مانتے اور صرف عیسائی جو ہیں وہ مانتے ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ پڑھتے ہیں کتاب ہی کو. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات کی ہے ان لوگوں نے بھی کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے، انہی کے قول کے مثل، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، جو 2500 سالوں سے نبوت اور رسالت کے انوار سے محروم ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تم غلط ہو. یہ ہے گویا کہ اس مسئلے کا کلائمیکس. ان کے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں ہے، لیکن ہر کوئی یہی کہہ رہا کہ ہم حق پر ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ تعالی ہی فیصلہ کرے گا ان سب کے درمیان قیامت کے دن. فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام امور میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہ اسمہ، کس بات سے روکتا ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے. وسعا فی خرابہا، اور وہ درپے ہے اس بات کے کہ وہ ویران کر دے، برباد کر دے مساجد کو. یہ خاص طور پر جو یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں جنگیں رہی ہیں، ایک دوسرے کے انہوں نے جو معبد تھے وہ بھی مسمار کیے ہیں، اسی دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے. ان کی بڑی شدید جنگیں رہی ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی، بہت خونریزی آپس میں ہوئی ہے، ایک دوسرے کے مساجد اجاڑتے رہے ہیں. اولئک ما کان لہم من یدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں اس مساجد میں مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب، اب یہ دیکھیے 14واں رکوع جو ہے وہ آج شروع ہو چکا ہے، اور اب گویا وہ جو گفتگو چل رہی تھی یہود کے حوالے سے، جو چارج شیٹ کیا جا رہا تھا، وہ مضمون اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اب ایک نئی امت کی تشکیل کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے. اور وہ تمہید کیسے ہے کہ وللہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب بھی تم رخ کرو گے تو وہی ہے اللہ کا رخ. اللہ تو کسی ایک سمت میں مقید نہیں ہے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، بہرحال وہ تو سرحد ادراک سے ماورا ہے، بیونڈ ہے، اور ہم اسے کسی ایک سمت میں معین نہیں کر سکتے. اصل میں معاملہ کیا آ رہا ہے، آگے مضمون کیا آ رہا ہے، کہ اب مسلمانوں کے لیے جو ہے بیت المقدس کو چھوڑ کر حکم آ رہا ہے کہ اب قبلہ بناؤ بیت اللہ کو، اور یہ چیز یہود کے لیے بہت ہی گویا کہ گوارا کرنے والی نہیں تھی، انتہائی ان کے لیے یہ ایک مشکل معاملہ تھا. اب گویا ان کو بھی جسے کہتے ہیں کہ سرخ کپڑا دکھانے والی بات تھی، کہ اب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ واقعتاً بالکل ایک الگ ملت ہے. ابھی تک وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت سی باتوں میں یہ ہمارے تابع ہیں، یہ اسی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں جو ہمارا قبلہ ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر آپ نے فیصلہ یہ کیا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کی وحی تھی، اللہ کی طرف سے ہی یہ ہدایت تھی، کہ آغاز میں آپ نے طے کیا کہ اب بیت اللہ کی بجائے ہم رخ کریں گے بیت المقدس کا. اس لیے کہ مدینے میں رہتے ہوئے وہ ممکن نہیں تھا کہ جس کا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو ہے جو اہتمام کرتے تھے، کہ وہاں یہ ممکن تھا کہ ایک ایسا رخ تھا مسجد، اگر جنوبی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں بیت اللہ کے تو سامنے بیت اللہ بھی ہے اور اسی کی سیدھ میں بیت المقدس بن جائے گا. اب مدینہ پہنچ گئے ہیں، تو اب اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، بیت المقدس کا رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے. اب کیا کیا جائے؟ ابھی تک سابقہ امت جو ہے ان کا قبلہ چلا آ رہا تھا بیت المقدس، یہود کا بھی اور عیسائیوں کا بھی. تو حکمت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کیا اور اس کو قبلہ قرار دیا. اب نئی امت کی تشکیل کے موقع پر اب یہ حکم آ رہا ہے کہ اب پھیر لو اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف. اب وہ قبلہ ہوگا تمہارا جو اصل قبلہ ہے، جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا. یہ گویا یہود کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہے معاملہ. لیکن اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف بھی تم رخ کرو گے تو وہ رخ ہے اللہ کا. اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، کسی کو بیٹا قرار دیا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کی مخلوق ہے. بیٹا تو ہمسر ہوتا ہے، ہم کفو ہوتا ہے، برابری کا ہوتا ہے معاملہ. اللہ کے سوا اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی مخلوق ہیں، مالک وہ ہے، سب اس کے غلام ہیں. کل لہو قانتون، سب اسی کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. بدیع خاص طور پر یعنی بغیر کسی شے کے کوئی چیز پیدا کرنا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. کن فیکون. وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے کہ جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، یہ پھر وہی ہیں مشرکین عرب. لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے براہ راست. او تاتینا آیا، یا کوئی نشانی کیوں نہیں لائی جاتی ہمارے پاس، کوئی حسی معجزہ جیسے حضرت موسیٰ کو عطا ہوئے تھے. کذالک قال الذین من قبلہم، اسی قسم کی باتیں کہیں ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. مثل قولہم، بالکل ایسے ہی قول ان کے بھی تھے، ایسے ہی مطالبات ان کے بھی تھے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ آپس میں بڑے ہی مشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی سی سوچ رکھنے والے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یعنی ہمیشہ حق کا انکار کرنے کے لیے یہ بہانے تراشے گئے، فلاں طرح کا معجزہ دکھاؤ، فلاں مطالبہ پورا کرو، اور اگر دکھا بھی دیا گیا تب بھی مانا نہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے واضح کر دی ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، بشیر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور انذار کرنے والا بنا کر. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں. جو جہنم میں گیا وہ اپنے عمل سے گیا، اس کی باز پرس آپ سے نہیں ہوگی، آپ پر کوئی دوش نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، ہر ایک کا عمل اپنا ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، دیکھیے یہ پھر اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے. اور تم ہرگز راضی نہیں کر سکو گے، تم سے راضی نہیں ہوں گے یہود اور نصارہ جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو، پورے طور پر ان کے تابع نہ ہو جاؤ. کچھ باتیں ان کی مان کر بھی کبھی وہ تمہارے جو ہیں دوست نہیں بن سکتے اور تم سے راضی نہیں ہو سکتے. ٹوٹلی ان کے نیچے آؤ اور ان کی ہر بات مان لو، انہی کے ملت کو اختیار کرو، اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہو. کیونکہ بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں خیال آتا تھا کہ بہرحال یہ سابقہ امتیں ہیں، ان کے ساتھ کچھ لے دے کے معاملہ کر لیا جائے، کچھ ان کے مطالبات مان لیے جائیں، شاید یہ راضی ہو جائیں اور پھر اسلام کو قوت حاصل ہو جائے. تو اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دو، یہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم نے کتنا ساتھ دیا امریکہ کا، اور ابلیسی قوتوں کے ساتھ ہم نے کتنی سازگاری اختیار کر لی ہے، لیکن یہود اور نصارہ ہمارے خلاف آج بھی سازشیں کر رہے ہیں، وہ ہم سے راضی نہیں ہیں. 90% ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، 10% اگر رہ گیا ہے وہ بھی انہیں قبول نہیں ہے. وہ آپ کو اپنے مخالف کیمپ میں ہی دیکھیں گے اور وہیں پر کھڑا کرتے ہیں. تو آپ کچھ بھی بات ماننے حاصل کوئی نہیں ہے. ہاں صاف صاف انکار کر دو، صاف صاف کہو ہم اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اس سے کم پر وہ قناعت نہیں کریں گے، اور یہی ان کا مطلوب ہے. تو کسی بھول میں مت رہو. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، 1400 سال پہلے، بلکہ 1450 سال پہلے قرآن نے ہمیں بتا دیا تھا، لیکن ہم سمجھنے والے نہیں. قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دیجئے کہ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے اصل میں وہی اصل ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کا اتباع کیا, پیروی کی, فالو کیا, بعد الذی جاءک من العلم, اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, قرآن, ہدایت, مکمل علم, پھر بھی اگر کہیں آپ نے ان کا کوئی مطالبہ قبول کیا ان کے دباؤ میں آ کر, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, تو پھر اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا نہ مددگار. دو ٹوک بات ہے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, بے شک وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے, جو سچے ہیں اہل کتاب, وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. تو اہل کتاب میں جو واقعی سچے اور مخلص ہیں وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور حق کی تلاوت ادا کرتے ہیں. اللہ کی کتاب کو پڑھنا, سمجھنا, اس پر عمل کرنا, جو بھی سچا اہل کتاب ہوگا وہ یہ کرے گا. اور اگر سچے اہل کتاب ہم ہیں, اہل قرآن ہم ہیں, تو ہمارے لیے بھی کیا ہے, حق کی تلاوت ادا کریں. حق کی تلاوت جو ہے صرف یہی نہیں ہے کہ پڑھ لینا, بلکہ تلاوت کے اندر فالو کرنا بھی ہے, اور اسی کے مفہوم کے اندر سمجھنا بھی ہے. یہ تلاوت بڑی ایک گمبھیر اصطلاح ہے قرآن مجید کی, محض قرآت نہیں ہے. حق کے قرآت بھی ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ہے اور فالو بھی کرنا. اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ ہیں اصل میں ایمان رکھنے والے اس کتاب پر. اب ہم دیکھ لیں کہ ہم اس کا حق تلاوت ادا کر رہے ہیں اور نہیں, تو پھر قرآن نے تو کوالیفائی کیا کہ ان لوگوں کو کہ جو حق تلاوت ادا کریں گے وہی صحیح سچے مومن وہی ہوں گے. اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ, اور جو کوئی انکار کرے گا اس کا, فاولئک هم الخاسرون, وہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی. وانی فضلتکم علی العالمین, اور میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تھی تمام جہانوں پر. بہت بڑی فضیلت, سینکڑوں انبیاء ان میں آئے, کئی رسول آئے. اب یہاں پر دیکھیے, چھٹے رکوع کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا تھا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اب یہ پندرہویں رکوع کا, چودہویں رکوع کا اختتام ہو رہا ہے, اور یہاں پر گویا کہ وہ پورا مضمون جو ہے وہ ایک بریکٹ کے اندر آ گیا ہے. یہ سارا خطاب اصلا یہود سے تھا, اب یہاں بریکٹ بند ہو رہی ہے, خطاب چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے, ان سے گفتگو جو ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا کچھ بھی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور نہ ہی قبول کیا جائے گا کسی کی طرف سے کوئی فدیہ. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ, اور نہ فائدہ دے گی کوئی سفارش. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہاں پر مضمون یہ ختم ہوا, اور اب اگلی بحث شروع ہو رہی ہے. یعنی یہود تو معزول کر دیے گئے, چار شیٹ کر دیے گئے, اب امت کی تاج پوشی کا اعلان ہونے سے پہلے ایک درمیانی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے, جو لنک ہیں اہل کتاب کے اور مسلمانوں کے درمیان, جن پر جا کر سب جمع ہو جاتے ہیں, وہ حضرت ابراہیم ہیں. سب اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کی طرف, یہودی بھی, عیسائی بھی, اور مشرقین عرب بھی, جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی, انہیں بھی فخر تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں, اور ملت ابراہیمی ہی کو پر گویا کہ وہ چل رہے تھے اپنے تئیں, اپنے خیال میں, اگرچہ اس کا جو حلیہ بگڑ چکا تھا, اس کی مثالیں آگے سامنے آئیں گی کہ نماز کو کیا انہوں نے اس حلیہ بگاڑا ہوا تھا, اور بھی بہت سی چیزوں کا. بہرحال اب وہ کہ اصل میں ابراہیم کی ملت, جو اصل ابراہیم کی جو ملت ہے اور جو ان کی تعلیمات ہیں, آج ان تعلیمات پر کون عمل پیرا ہے اور ان کا سچا پیروکار کون ہے, اس کا تعین ہو جائے. اور اس کے نتیجے میں ایک بات بالکل کھل جائے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں جو اصل میں ملت ابراہیم کی پیروی کر رہے ہیں, باقی سب نے اس کو چھوڑ رکھا, اور یہی اب اس کے لائق ہیں کہ اب ان کو وہ چارج دے دیا جائے جو اس سے پہلے اہل کتاب کو تھا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور ذرا یاد کرو کہ جب آزمایا تھا ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، بڑے بڑے امتحانات سے گزارا، ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر امتحان تھا جس سے سابقہ انہیں پڑا، فاتمہن، اور وہ ان سب میں پورے اترے، سب کو پورا کیا، سب میں کامیاب ٹھہرے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام، امام الناس کا لقب حضرت ابراہیم کو عطا ہوا۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اور میری اولاد کا معاملہ کیا ہوگا، کیا وہ بھی اس امامت کے اندر شریک ہوں گے اور یہ امامت جو ہے وہ آگے میری نسل میں بھی منتقل ہوگی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا اللہ نے کہ نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو، جو ان میں سے ظالم ہوں گے، جو انہیں فالو نہیں کر رہے ہوں گے، وہ اس امامت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر کو یعنی بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز، مثابت للناس، پلٹ پلٹ کر آتے ہیں لوگ، وہ امنا، اور امن کا مقام ٹھہرایا اس کو۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور ہم نے حکم دیا کہ بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ یہ مقام ابراہیم آپ بھی لوگ جانتے ہیں جو عمرہ کرنے جاتے ہیں اور حج کرنے، اور جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیوار کھڑی کی تھی، اس پر ایک پاؤں کا نشان بھی ہے، تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر نماز پڑھنے کی خصوصی فضیلت ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے پابند کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل کو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ تم دونوں پاک رکھنا، پاک اور صاف رکھنا میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور یہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم نے، دعا کی تھی کہ اے رب پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو ثمرات، میوے اور پھل، رزق عطا فرما، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہ جو تیری نعمتیں ہیں ان کے حقدار وہی ہوں گے کہ جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ نعمتیں ان کی دعا کر رہا ہوں وہ ان میں سے ان کے لیے ہوں کہ جو ایمان لانے والے ہوں، سچے مومن ہوں۔ قال ومن کفر، اللہ تعالی نے یہاں حضرت ابراہیم کی اصلاح کر دی، فرمایا کہ جو کفر کرے گا، فامتعه قلیلا، میں اسے فائدہ پہنچاؤں گا کچھ نہ کچھ، یہاں امن بھی ہوگا اور رزق کی فراوانی بھی ہوگی، لیکن اس سے فائدہ سب ہی اٹھائیں گے، وہ بھی کہ جو سچے مومن ہیں اور باقی جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کو بھی میں دوں گا اس میں سے، وہ بھی اس میں سے جو ہے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ثم اضطره الى عذاب النار، البتہ ایسے لوگ کہ جو سرکش ہیں اور ملت ابراہیمی سے ہٹے ہوئے ہیں، پھر میں ان کو گھیر کر لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، ایک رائے تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے پہلی مرتبہ تعمیر کیا، لیکن ایک رائے جو زیادہ پختہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے بھی بہت پہلے بن چکا تھا۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، روئے عرضی پر پہلے جو اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے، پہلی مسجد، وہ بیت اللہ تھا۔ تو چنانچہ یہ تو پھر گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے، اور حضرت ابراہیم نے اس کی دوبارہ اس کی بنیادوں پر تعمیر کی تھی، گردش زمانہ سے وہ بلڈنگ مسمار ہو چکی تھی، اب وہاں کوئی آبادی بھی نہیں تھی، اب وہاں معین کر دیا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے اور اس کو اٹھاؤ، یہاں پر بیت اللہ تھا، اس کو دوبارہ تعمیر کرو۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا تھی ان کے لبوں پر، ربنا تقبل منا، اے رب قبول فرما لے ہمیں اور ہماری اس کوشش کو، ہماری اس خدمت کو، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو فرما بردار بنائے رکھیو. مسلم, مسلم کا مطلب ہے اللہ کا فرما بردار, اور یہی نام پھر جو ہے اس امت کو بھی ملا ہے. تو باقاعدہ مسلم اس سے پہلے اگر تھے تو حضرت ابراہیم تھے اور حضرت اسماعیل تھے جو دعا کر رہے ہیں, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور ہماری اولاد میں بھی ایک مسلم امت کو اٹھائی ہو, وبعوث فرمائی ہو. یہ گویا کہ پیشین گوئی بھی ہے, دعا بھی ہے کہ اب انہی کی اولاد میں امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ کی اس زمین کے اوپر اس خانہ کعبہ کی متولی بنے گی. وارنا مناسکنا, اور ہمیں سکھا عبادت کے طریقے, مناسک حج, وتب علینا, اور ہم پر نظر کرم فرما, انک انت التواب الرحیم, یقیناً تو توبہ کا قبول فرمانے والا ہے, بہت مہربان ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اور اے ہمارے رب اس میں سے, ہماری اس قوم میں سے, یہ جو حضرت ابراہیم کی یہ جو شاخ ہے اولاد کی حضرت اسماعیل سے, انہی میں مبعوث فرمانا ایک رسول جو انہی میں سے ہو, ملت ابراہیمی کی اس شاخ میں سے ہو, یعنی جو حضرت اسماعیل سے چل رہی ہے آگے. ملت ابراہیمی کی ایک دوسری شاخ ہے جو ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق سے چلی ہے, وہ فلسطین میں آباد تھے, ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب اور وہاں سے بنی اسرائیل ہیں, دوسری شاخ بنو اسماعیل کی ہے, اور اس وقت جو دعا کر رہے ہیں وہ خاص بنو اسماعیل کے حوالے سے ہے کہ ان میں اندر وہ رسول مبعوث فرما. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, وہ رسول جو انہی میں سے ہو, یتلو علیہم آیاتک, وہ انہیں پروردگار تیری آیات پڑھ کر سنائے, تلاوت کرے ان کے سامنے تیری آیات کی, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ بھی کرے, انک انت العزیز الحکیم, یقیناً تو ہی ہے العزیز, زبردست ہے, الحکیم ہے, کمال حکمت والا ہے. یہ دعا پوری کرنا کا جو ہے تجھے ہی قدرت ہے کہ تو ہماری اس دعا کو شرف قبول عطا فرما, اور اس کے مطابق ایک رسول جو ہے یہاں پر مبعوث فرما جس کے اندر یہ اوصاف ہوں, اور یہ اوصاف رکھنے والی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں تک بات کو لے آیا گیا, اور اب امت مسلمہ جو ہے اب اس کی تاج پوشی کا اعلان اب ہوا چاہتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.